ذلك قسم لذي عجب ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأقطعوا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم.
دخل علي عبي رسول الله في بعد الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بلاد لي ضعف فقلت له
قیامت کا ہے سما ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبہ ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبہ ہائے قیامت کا ہے سما خیمہ سعادت سے اٹھا دھواں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبہ قیامت کا ہے سما ڈل گیا دل ختم لڑائی ہوئی موت کی خاموش خوش ہے چھائی ہوئی چاک گرے با خدائی ہوئی خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی لرز زمین کا پٹا آسمان آئے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شان غریبا آئے قیامت کا ہے سما سرور و عباس دلاور نہیں ہائے کوئی مون سویاور نہیں خیمہ ہی مکنو چادر نہیں دشت میں ہے آل نبی بے امان کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما مادر اکبر کا جب حال ہے دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے کھو گئی اس بن میں سہارے میرے مر گیا ہائے میرا کڑیل جوان ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما ماں ہوں ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں روتے ہوئے خود چلی جا بنا جی نہیں پاؤں گی میں رہ گیا ہائے میرا بچہ کہاں قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا سما ہے یہ گوہر عظمت بنت علی خود کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی غم میں شہیدی گنوتی رہی ماں تب آج بھی آنے نہ دی سوان محمد کی ماں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام قریبا ہائے قیامت کا ہے سما دلاسا کوئی ڈھونڈنے جاؤں تمہیں بابا کہاں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما ڈھل گیا دن ختم لڑا چھائی ہوئی چاک گریبا خدائی ہوئی خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی لرزی زمین کا پٹا آسمان قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں قیامت کا ہے سما خیمہ سادات سے اٹھا دھواں قیامت کا ہے سما
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی المکی المدنی العبد المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد القاسم محمد
اللهم صل علی
محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء صلوات
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم
سورہ مبارک حدید کی 19 آیت ارشاد باری تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر وہی ہیں جو صدیق ہیں اور شہید ہیں آگے اسی آیت کے عند ربہم لہم اجرہم ونورہم اپنے پروردگار کے نزدیک ان کے لیے ان کا اجر باقی ہے اور ان کا نور بھی باقی ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم اور جو لوگ کفر کرتے ہیں تکذیب کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی وہی لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں شہادت انگریزی زبان میں مارٹرڈم کا آیت ہے اور رانی کرسچینٹی میں اس کی تاریخ ہے پوری یہ مارٹر لفظ ہے یہ گریک زبان کا لفظ ہے ٹی یو اور آخر مات ہے پھر عیسائیت میں کرسچینٹی میں اس کو مارٹر میں وائی لگا کے ہوں اس کے دوسرے معنی ہے وٹنس گواہ مارٹر یعنی گواہ عام جو زبان میں اس کا ترجمہ ہے اور جو مسیحیت کی عیسائیت کی تاریخ ہے اس میں خاص طور پہ آپ سے 200 سال پہلے آپ چلے جائیں 150-200 سال پہلے تو یہ لفظ بہت استعمال ہوتا کیونکہ ظاہر اس زمانے میں کلیسا کا اور چرچ کا دور تھا حکومت ان کی زیادہ مضبوط تھی اور جو شخص بھی کسی الہی ہدف دینی ہدف کے لیے عیسیٰ اور قربانی کو شعار بناتا تھا اس کو اور اس مقام تک پہنچ جائے کہ اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کر دے اس مقصد کی خاطر اس کو شہید کہا جاتا تھا اس کو مارٹر کہا جاتا تھا عیسائیوں کا نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اپنی شہادت کی خبر ہو گئی تھی اور وہ انہوں نے اپنے حواریین کو بلایا اپنے پاس پھر ان میں سے ایک تھا جو جس نے یہودیوں کو خبر دی انہوں نے پھر آ کر جناب عیسیٰ کو گرفتار کیا اور ان کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا بعد میں یہ ان کو اس چیز کو انہوں نے عیسائیوں نے نسب العین بنایا کہ کوئی شخص ایک خدائی مقصد کے لیے خود کو فدا کر دے تو وہ شہید ہے. اور وہ مارٹر کا لفظ استعمال کرتی ہے, وٹنس بھی کہتے تھے. اس کے بہت سے معنی ہیں لیکن سب ملتے جلتے ہیں. اب ہم ظاہر ہے ان کے عقائد پر تو نہیں رکھتے اپنا ایمان, لیکن جو مشترکہ مفہوم ہے شہادت کا وہ دنیا کے ہر گوشے میں اس کا تصور موجود ہے. جو لوگ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور وہ اپنی جان اس راستے میں فدا کرتے ہیں, قومیں ان کو شہید کہتی ہیں, اس راستے کے فدائی سمجھتے ہیں, کہ انہوں نے جو اس راستے کے لیے گواہی دی وہ یعنی اپنی جان سے گواہی دی. گویا اس سے زیادہ بڑھ کے اور کیا گواہی ہو سکتی ہے. اسلامی مکتب میں, مکتب اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام میں, قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث اہل بیت کی روشنی میں آپ کو دو معنی ملیں گے شہید کے. ایک شہید کے خاص معنی جس کے فقہی احکام ہیں, مثلا کفار سے یا منافقین سے یا دشمنان اہل بیت سے کہیں جھڑپ ہو جائے یا مقابلہ ہو جائے, یا اسلام کے دشمنوں سے کہیں جہاد ہو جائے, وہ ایسا جہاد جس میں امام کا حکم شامل ہو ان کی اجازت سے راہ خدا میں ایمان کے ساتھ معرفت کے ساتھ انسان جان کی قربانی دے, اور معرکے کے دوران جنگ کے دوران میدان جنگ میں مارا جائے, یعنی وہیں گرے وہیں موت اس کی آ جائے. اس کے خاص احکام ہیں. اس کے لیے پھر غسل و کفن نہیں ہے, اس کو اپنے جامع میں اپنے اس لباس میں اپنے خون میں اس کو اسی طرح دفن کیا جاتا ہے, خاص احکام ہے ظاہر. تو یہ خاص معنی ہیں, مفہوم ہیں جو کہ اس کے احکام ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث معصومین میں شہید خالی اس شخص کو کہا گیا ہوگا جو میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا جائے, ایسا نہیں ہے, یوں نہیں ہوا. بلکہ قرآن پاک میں بھی آپ کو حدیثوں کی روشنی میں اور اہل بیت اطہار کی احادیث میں بھی جگہ جگہ آپ کو لفظ شہید جو ہے وہ ایک وسیع تر مفہوم کے لیے آپ کو مستعمل نظر آئے گا. صلوات پڑھی محمد. اب ظاہر ہے کہ کوئی شاید یہ سمجھے کہ ایمان لائیں اور پھر مارے جائیں, لیکن آپ کو اس کی تفصیل میں بہت سی احادیث ملیں گی جو جس میں اس آیت کو کی تفصیل دی گئی, بیان کیا گیا کہ خالی وہ لوگ نہیں جو میدان جنگ میں مارے جائیں, بلکہ ہر وہ شخص جو اپنی جان جس طرح بھی راہ حق میں فدا کر دے. اب اس میں بھی پھر دو صورتیں ہیں کہ کہیں فرض کریں شخص میدان جنگ میں زخمی ہو اور اس کو لے جائیں ہسپتال میں دم توڑ دے, یا شخص سے وہ جلوس نکالتے ہوئے محرم کے جلوس میں مثال کے طور پہ علم بلند کرے اور گولی کھائے اور جان دے دے, یا کسی مسجد میں نماز پڑھنے جائے بم پھٹے وہاں پہ وہ قربان ہو جائے, یا یہ کہ مثلاً عدالت میں حق کی گواہی دینے جائے وہاں پہ اس پہ حملہ کر دیا جائے اس کو مار دیا جائے, یا یہ کہ ایک شخص ہے جو اس میدان کا نظریاتی سپاہی ہے, بندوق نہیں اٹھائی اس نے ہاتھ میں, ٹھیک ہے, کسی میدان جنگ میں بھی حاضر نہیں ہوا, اس کا شوق تھا شہادت, اس کا شوق تھا اس مکتب کی حفاظت, اور وہ اس راستے میں چل بسا بیماروں کے چل بسا. یہی کہ کوئی قحط آ گیا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ ابو ذر غفاری جیسے ان کو شہر سے جلا وطن کر دیا گیا, ربضہ کے مقام پہ وہ اکیلے اور کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ, بس بیوی بھی شاید ان کی وہاں ہلاک ہو گئی شہید ہو گئی, خود بھی کام آ گئے, ایک بیٹی بچی ہے, وہ بات روایت میں ملتا جناب مالک اشتر کا قافلہ وہاں سے گزرا تھا, انہوں نے ان کو پھر جناب ابو ذر کو ان کی بیٹی کے فریاد پہ پہچانا, آ کے دفنایا اس صحابی رسول کو. ایک صلوات پڑھی محمد نے, جناب حضرت امام سجاد علیہ السلام کا کوئی قطرہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ان دو قطروں سے زیادہ محبوب نہیں. ایک قطرہ وہ کہ جو اللہ کے راستے میں گرایا گیا وہ خون کا, ایک وہ قطرہ خون جو خدا کے راستے میں گرایا گیا, اور دوسرا وہ قطرہ اشک جو اس کے خوف میں رات کے اندھیرے میں بہایا گیا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ قطرہ اشک خون جو آنسو جو عبادت میں خوف خدا سے, جو کہ انسان اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے شرمندگی میں ندامت میں یا اپنے پروردگار کی عصمت کے مقابلے میں خشوع, ٹھیک ہے, یا اس سے بڑھ جائیں, اس سب چیزوں کو ملا لیں اور اس کی پروردگار کی ملاقات کی آرزو میں اور اس کی محبت میں اور اس الہی جذبے کے ساتھ انسان جو اشتیاق میں جو آنسو بہائے, تو وہ بہت عزیز ہے خدا کو, بہت عزیز ہے. پھر وہ خون کا قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے بہے, اب چاہے خود سے بہے, یعنی ظاہر ہے مثلا یہ کہ کوئی گولی مارے شہید کرے, یا کوئی مثال کے طور پہ انسان کو زہر دے دے کوئی, یا کوئی بھی صورت ہو, ظاہر ہے کہ زمانہ بڑی مشکلوں کا ہے, آزمائشوں کا زمانہ آج جس میں ہم رہ رہے ہیں. ہم میں اس موضوع پہ مختصر اشارہ کروں گا کچھ لمحوں بعد انشاءاللہ, لیکن میں چاہوں گا کہ یعنی اس وسیع تر مفہوم کو شہادت کے اپنے نظر میں رکھے ہم, کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ شاید تسامح کہتے ہیں اردو میں, کسی چیز کو سیریس نہ لینے کی وجہ سے لوگ لفظ شہید استعمال کر لیتے ہیں. مثال مثلا ان شہیدوں کی تصویریں دکھائی گئیں, شہید خرم زکی مثال تھے, ٹھیک ہے, اب یہ کوئی سپاہی تو نہیں تھے, نہ میدان جنگ میں گولی کھائی انہوں نے, لیکن یہ حق کی آواز بلند کر رہے تھے, انہوں نے پہچانا تھا اور راستہ بڑی بصیرت کے ساتھ اپنا معین کیا تھا, اور بالکل دلیر ہو کر یہ کھڑے ہو گئے راستے میں اور تیار کر لیا خود کو کہ میں ایک, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ ان کا اگر میں مارا جاؤں تو میرا کیس جو فلاں فلاں دہشت گرد ہوں, تو یعنی اس شخص کو یقین تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. ظاہر ہے کہ وہ مکتب جس میں ایسے لوگ پیدا ہوں, وہ مکتب زندہ نہیں رہے گا تو کون سا مکتب زندہ رہے گا؟ کہ یعنی جو میں نہیں سمجھتا انسانی تاریخ میں کسی نے بھی اور کسی قوم نے بھی ہم سے زیادہ سینہ پیٹا ہوگا, کہ جتنا شہید کربلا کے لیے سینہ پیٹا گیا اس دنیا میں, تاریخ میں کسی شہید کے لیے اتنا غم نہیں منایا گیا اور اتنی آنسو نہیں بہائے گئے اور اتنی مجلسیں برپا نہیں ہوئی. تاریخ انسانی حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ دستور رہے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس کی نمود, اس کی تجلیاں دنیا بھر میں ہر جگہ. یعنی فخر کرتے ہیں آنسو بہانے والے, کون سے لوگ ہیں جو فخر کرتے ہیں؟ ہم لوگ فخر کرتے ہیں. تو اب جس مکتب کے لیے لوگ سینہ پیٹے ہیں, فریاد بلند کریں اور مشکلوں سے دس بے گربا ہو جائیں, سختیاں اٹھائیں, بھوک اور پیاس برداشت کریں, طاقتور لوگوں کے ایوانوں میں جا کر شور مچائیں, مخالف ہواؤں سے پسپانا ہو, اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عزم و حوصلے کو بڑھاتے رہیں, یہ تاثیر ہے, یہ اثر جو ہے یقیناً خون شہید میں موجود ہے. لیکن حضرت ابی عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کیفیت کے اور جس معیار کے اور جس کمال کے لوگوں کو آپ نے اپنے گرد جمع کیا, پرورش دی, ان کی ہدایت کی, ان کو اس مقام تک لا کے کھڑا کیا کہ وہ جس اشتیاق کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھ کر اس دین کی حقانیت کی اپنے خون سے گواہی دی. شہید گواہ ہے اور انہوں نے گواہی دی. یہ گواہی جو کربلا والوں نے اسلام کی حقیقت اور سچائی کے لیے دی کسی نے نہیں دی آج تک. کسی نے نہیں دی. ظاہر ہمارے نزدیک پیغمبر گرامی اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شخصیت گزری نہ کوئی شہید گزرا. لیکن میں آپ کو بزرگوں کی باتوں سے نقل کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے پسند کیا اس بات کو کہ اس پورے اسلام کے معاملے میں حسین کا نام سب سے اول رہے. حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اور آپ کا جو آپ کا مقام ہے شہادت کا وہ ہمیشہ آگے جائے گا اور اس کے بعد سب آئیں گے اس کے پیچھے. یہ گویا اس خط شکن کہتے فارسی میں جو دشمن کے خطوں کو جو صفوف کو یہ توڑ دیتا ہے. محاذ پہ جو سب سے آگے جاتا ہے وہ ہمارے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ انہوں نے باطل کے اس جو لشکر تھا اس کی صفوں کو چیر دیا ہمیشہ کے لیے. اب وہ مسلسل کوشش کرتے رہیں گے اور ان کے جو جانسار ہیں امام علی مقام کے وہ ان کے مقابلے میں اس شہادت کو شعار بناتے ہوئے ہمیشہ اس کے مقابلے میں کھڑے رہیں گے. صلوات پڑھیں اللہم
صلی علی محمد و آل محمد.
موضوع کو تھوڑا آگے بڑھاؤں. ایک دن امام حضرت سجاد علیہ السلام کے حضور شہید کے مفہوم پہ لوگوں میں گفتگو ہو رہی تھی جو لوگ بیٹھے تھے حاضرین اور ہر شخص شہید کی بتا رہا تھا مثال مثال بتا رہا تھا. کسی نے کہا کہ مثلا کوئی شخص بیماری فلاں بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. کسی نے کہا کہ کوئی جانور کسی کو شکار کر دے وہ بھی شہید ہے. مختلف لوگوں نے کہا کہ شہید فلاں ہے جو فلاں مقصد کے لیے کھڑا ہو جائے فلاں مقصد کے لیے کھڑا ہو جائے. اس میں ایک گویا ایک نوجوان تھا یا کوئی شخص تھا اسی مجبے میں جو تھا وہ جوش میں آ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ شہید صرف وہ ہے جو پروردگار کے راستے میں مارا جائے اور شہید ہو. جو مارا نہ جائے جنگ کے میدان میں وہ شہید نہیں ہے. صرف وہی شہید ہے جو میدان کارزار میں قتل ہو جائے خالی وہ شہید ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی بات پہ پھر اظہار فرمایا کہ اس کے مطابق تو شہیدوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی. شہیدوں کی تعداد اگر خالی وہی لوگ شہید ہو جو میدان جنگ میں کام آئے تو شہیدوں کی تعداد بہت کم رہ جائے گی. پھر آپ نے وہی آیت پڑھی جو میں نے شروع میں پڑھی کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ فاولئک هم الصدیقون والشہداء. ارشاد گرامی ہے ارشاد باری تعالیٰ کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اپنے پیغمبروں پر وہ لوگ صدیق ہیں وہ شہید ہیں. یعنی ان کا انجام کسی بھی صورت میں ہو چاہے وہ ایک بستر پہ وفات پا جائیں چاہے وہ اس راستے کے مسافروں اور کہیں کام آ جائیں چاہے وہ کسی مارکیٹ میں مارے جائیں یا آج کل کے زمانے میں دہشت گردی کی نظر ہو جائے یا کسی اور طریقے سے اس مقام میں والا شہادت پر فائز ہو جائے ہر صورت میں وہ صدیق ہیں اور شہید ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ جو ہے اس آیت کا مصداق ہے.
شہادت شہادت
سعادت سعادت
شہادت شہادت
سعادت سعادت
نعرہ حیدری.
آزمائش جو ہے وہ ہمیشہ سخت ہوتی ہے. یعنی آزمائش ہوتی ہی سختی کا نام ہے. جب امتحان اور آزمائش پڑتی ہے کسی فرد پر یا کسی اجتماع پر ایک معاشرے میں ایک امتحان پڑ جائے جیسے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے اس وقت ایک بہت بڑی کٹھن آزمائش ہے سخت امتحان ہے. امتحان جیسے تعلیمی امتحان ہوتے ہیں ہمارے امتحانات ہوتے ہیں. امتحان میں سرخرو وہ شخص ہوتا ہے جو اس کے لیے تیار ہو. جو شخص امتحان کے تیار نہ ہو وہ امتحان تو امتحان ہے وہ تو نہیں بدلنے والا. دنیا کی یعنی طبیعت ایسی ہے اس عالم کو دار آزمائش بنائیں گے دار ابتلا بنائیں گے اور وہ بنائیں گے ان لوگوں کی خاطر کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے خود کو تیار کریں گے وہ کمال حاصل کریں گے ان امتحانات کے ذریعے. ورنہ امتحان سب کے لیے. اب ایک شخص جو ہے امتحان سے کسی مزید ترقی تک نہیں پہنچتا, دوسرا سر شخص اسی امتحان میں وارد ہوتا ہے, اس سے کمال حاصل کر کے نکلتا ہے, اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے اس کمال سے. تو یہ سارا مسئلہ تیاری کا ہے. اس وقت اگر ایک قوم جو ہے, ہماری قوم, ہم لوگ جس امتحان میں اس وقت ہیں, اگر ہم اس میں کمال حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس مکتب سے جو ہے نا بصیرت کے ساتھ اس پر پابند ہو کر اور ایک اجتماعی اور قومی نظم کے ذریعے سے اس امتحان کا مقابلہ کرنا ہوگا. ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اس امتحان سے بچے رہیں گے, کیونکہ اس میں ہمارا نقص ہے. اگر ہم فرض کریں امتحان نہ آئے تو ہم کمال حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ فرض کریں آپ آٹھویں جماعت میں ہی رہیں, امتحان ہی نہ دیں, کیا ہوگا؟ کیا آپ کہیں گے بھائی دوبارہ سے پڑھیں آٹھویں جماعت میں, اور ممکن ہے بعد میں ڈسکوالیفائی کر دیں گے, اب آپ تو کی عمر ہی گزر گئی, اب کب تک آپ ایک ہی چیز کو دہراتے رہیں گے؟ تو آپ کو اپنے آپ کو مزید اگلے درجے تک پہنچانے کے لیے پہلے پچھلے امتحان سے پاس ہو کر اور کامیابی کے ساتھ عبور کرنا پڑے گا, تاکہ اگلے درجے میں جہاں آپ پہنچے وہاں پہ آپ اسی امتحان کے لیے اگلے امتحان کی تیار کر سکے, اور وہ کمال جو پچھلے درجے میں میسر نہیں تھا اگلے مرحلے میں آپ کے شامل حال ہو سکے. راز ہی زندگی کا یہ ہے, زندگی کا راز ہی ہے. بھائی پروردگار عالم چاہتا دنیا کو ایسے بنا دیتا کہ آپ کسی کو کوئی مشکل ہی نہ ہوتی, لیکن وہ پھر یہ دنیا نہیں ہوتی, وہ عالم ملکوت ہوتا. عالم ملکوت میں فرشتوں کو کوئی امتحان نہیں ہے, ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ تعمیر کر دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارا امتحان ہم جیسوں کے لیے بنایا گیا, اور اس کی وجہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اتارے گئے ہیں, اور اس کی وجہ ہے کہ یہ دنیا ہی وہ جگہ ہے جس کے امتحان سے پاس کر کے ہم بندگی خدا کے کمال تک پہنچ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ راستہ کھول دیا نے ہمیشہ کے لیے, راستہ کھل گیا. اب آج ہم لوگ اگر یہ دیکھیں کہ نہیں, شہید کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جیسا کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول میں آپ کو ملتا ہے, سعد اللہ الشہادہ بالصدق بلغہ اللہ منازل الشہدہ وإن مات على فراشہ, پھر جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال کرے, چاہے خدا سے چاہے کہ اسے شہادت نصیب ہو, سچی نیت کرے, سچی آرزو رکھے, سچی دعا کرے, خدا مجھے شہادت عطا فرمائے, عطا فرما, پروردگار عالم اسے شہیدوں کے مقام تک پہنچا دے گا, چاہے وہ اپنے بستر پر ہی وفات پائے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, صلوات پڑھیے محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
مومن, المومن فی ای حال مات وفی ای ساعت قبض فہو شہید. مولا کائنات کی حدیث ہے, شاہ فرمایا مومن, ایک مومن جس حال میں بھی مر جائے اور جس گھڑی اس کا روح اس کی قبض کر لی جائے وہ شہید ہے. جس روح اس کی جس جگہ پہ روح قبض کر لی جائے, آپ اٹھے موت آ گئی, آپ لیٹے موت آ گئی. ہمارے جو یہ جو سرمایہ ہے ہمارا تعلیمات اہل بیت کا, یعنی اگر ایک کسی بھی ایک موضوع پہ آپ ذرا کھنگالیں, حدیث کو ذرا دیکھیں, تو آپ آنکھیں کھل جائیں, آپ حیران رہ جائیں. فرمایا کہ جو شخص بھی ہماری آرزو میں جیے, ہماری محبت و معرفت میں جیے, ٹھیک ہے, شہادت اس کا مقدر ہے. اور فرمایا بے شہاد بے حشا حدیث میں اہل بیت تعظیم ملتا ہے کہ ہر مومن جو ہے اس کے نصیب میں ایک وفات اور ایک شہادت ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات, ہر مومن کے نصیب میں ایک وفات ہے اور ایک شہادت ہے. اگر شہید ہو کے اس دنیا سے چلا جائے تو اپنے ایمان کی نصرت کے لیے اٹھایا جائے گا, اس وقت طبیعی موت ملے گا, اور اگر اپنی طبیعی موت اس دنیا میں پالے تو اپنے ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور وہاں شہادت کی موت اس دنیا سے جائے گا. جو ہمارا عقیدہ ہے ظہور کا, اور اس کے ساتھ آپ تمنا کرتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, بار الہ اگر میری موت آ جائے اور میرے ایمان کا ظہور ہو جائے تو مجھے اٹھا دینا اپنے کفن میں ملبوس, اٹھا دینا کہ میں اپنے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ایمان کی نصرت میں جہاد کروں. بات تو ثابت ہے, نظریہ ثابت ہے, نظریے کی حدود میں رہتے ہوئے بات بالکل ثابت ہے, واضح ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہر تنظیم, ہر سیاسی پارٹی, ہر جماعت اپنے کچھ اپنے جو جنہوں نے جانیں قربان کی ان کو شہید کہیں, ٹھیک ہے, ہم کسی سے بحث نہیں کرتے. سب سے بڑی جو آج آزمائش ہے اور جس کی ذمہ داری, جس میں اس آزمائش میں ہم سب کو کامیاب ہونا ہے, اور اس لباس میں جو میں پہنا ہوا ہے اور آغا موجود ہے یہاں پہ, وہ ہماری بھاری ذمہ داری ہے, وہ یہ کہ نظریات میں ملاوٹ نہ ہو.
سبحان اللہ,
نظریات میں یعنی وہ رہے پیورٹی, صفائی باقی رہے, نظریات صاف ہوں, صاف نظریات. اب ایک محاذ پہ دو اپوزٹ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے. ایک محاذ جو حق کا محاذ ہے, اس میں حق جو لوگ واقعی حق کے ماننے والے ہیں وہی کھڑے ہوں گے. ہاں, اگر ایک ایسی انسانی آواز کہ جس پہ ہر انسان اتفاق کرتا ہے کہ بھائی کسی کی جان مظلوم کی نہ لی جائے, کسی بے گناہ کو نہ مارا جائے, اور اس پر سب کھڑے ہو جائے, اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے. اگر اہل اسلام سارے اس بات پہ متفق ہو جائیں گے بھائی جو بھی قبلے کو مانتا ہے اور جو قرآن کو مانتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے, اس کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت واجب ہے, ہم اس پہ متفق ہیں, سب کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں, اتحاد کر سکتے ہیں. لیکن ہم قبول نہیں کریں گے اس بات کو کہ میراث سے سید الشہداء کو کوئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے, یہ تو ہم اجازت نہیں دیں گے. اب آپ دیکھیے میدان کھلا ہوا ہے پاکستان جیسی جگہ میں, ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ امام حسین کا نام لیتے ہیں اپنے خاطر اور یزید بنا لیتے ہیں جو بھی اس کا مخالف ہوتا ہے. یہ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ہاں ٹھیک ہے, ان کی بات ان کو مبارک ہو. جو چیز ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نظریے جو ہیں اس میں ملاوٹ نہ ہو جائے, ہمارے نظریے ملاوٹ نہ ہو جائے. اس لیے کہ جو لوگ فرض کریں 10 سال پہلے انہوں نے کوئی تحریک شروع کی دنیا کے کسی حصے میں, ٹھیک ہے, اور اس تحریک کے لیے وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں, بڑے حوصلوں کے ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ہمارا نظریہ تو 1400 سال سے چل رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا کے سرزمین پر 61 ہجری میں شہید ہوئے تھے, 10 سال پہلے شہید نہیں ہوئے تھے. امام حسین علیہ السلام کے نام اور آپ کے پیغام اور آپ کے مقصد کو دنیا پہچان چکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو نہ مانے, اس کا تعارف بہت پہلے ہو چکا ہے. اب امام حسین علیہ السلام کے نام کے پرچم کے تحت کوئی بھی آ جائے وہ حسینی ہے, کوئی بھی آ جائے, کیونکہ ایک آفاقی پیغام ہے. اس میں کوئی یہ فلاں ملک اور فلاں قوم اور فلاں زمانہ تو کوئی قید نہیں ایسی, کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے بغل اگر پناہیا کی تقریر میں آپ نے فرمایا, گویا مجھے ایسا یاد آ رہا ہے, فرمایا کہ سید الشہداء نے کہیں بھی اپنا تعارف ایسا نہیں کیا کہ میں تیسرا امام ہوں, میں امام وقت ہوں. کیونکہ اس لشکر جس سے آپ مخاطب تھے وہ کوئی شیعہ تو نہیں تھے. آپ نے فرمایا میں پیغمبر کا نواسا ہوں یا نہیں ہوں, آپ نے یہ فرمایا. کیا یہ امامہ میرے سر پر میرے نانا کا امامہ نہیں ہے؟ کیا یہ تلوار جو میرے ہاتھ میں میرے بابا کی تلوار نہیں ہے؟ آپ نے یہ تعارف کروایا. یعنی کوئی بھی اس پیغام کو سید الشہداء کے سن لے, کوئی بھی انکار کر دے یزید اور یزیدیت کا اور یزیدیوں کا, ٹھیک ہے, اور وہ کسی حق کے امام کی تلاش میں ہو, تو حسین ابن علی علیہ السلام اس کے امام ہیں.
لبیک یا حسین,
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 نعرہ حیدری.
اب اس میں ہمیں اگر نظریے کے کی سطح پر، یعنی ایک فکر ہم نے سید الشہداء کی قبول کر لی، گویا آپ نے حق کے لیے، عدالت کے لیے، خدا کے لیے، ایک اللہ کے بنائے ہوئے رہبر، نبی یا امام کے حکم پر، آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ نے قدم اٹھایا، آپ نے قربانی دی۔ تو یہ جو قربانی آپ کی، وہ ہمارے دین کے مطابق، یعنی اس کی ایک خاص منزلت ہے۔ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، وہاں پہ قربانیاں ہمارے چاروں طرف دی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری سرزمین پاکستان چلے جائیں، آپ یمن چلے جائیں، آپ سیریا چلے جائیں، آپ عراق چلے جائیں، اس نظریے کی بقا کے لیے، ٹھیک ہے، اب نظریہ آپ نے قبول کر لیا، اب یہ ہے کہ عملی طور پہ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مثلا شہید باقر النمر، اتنے عظیم عالم دین، انہوں نے آل سعود کی ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھائی، اب بعض لوگ کہتے ہیں مثلا یہ اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مثلا کلی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں، ایسی چیزیں کرنا غلط ہے اور ایسی چیزیں کرنا اچھا ہے، اور جو بھی ایسی چیزیں کرے وہ اچھا ہے، ایسی چیزیں کرے وہ غلط ہے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو اچھے کام کریں، ایسے لوگوں کے خلاف ہیں جو برے کام کریں، ایسی باتیں کریں مثلا، جبکہ مومنین پکڑے جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، معلوم ہے کہ کون پکڑ رہا ہے، کون شکنجے دے رہا ہے، کون ٹارچر کر رہا ہے، معلوم ہے کہ بغیر کسی مقدمے کے سالوں جیلوں میں مومنین کو رکھا ہوا ہے، معلوم ہے کہ بغیر کسی جرم کے بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہے، واضح ہے کہ مجرم کون ہے۔ اس کے بعد کہیں گے اگر یہ نہ کہتے تو ان کو نہ مارا جاتا، کیوں باقی علماء کو نہیں مارا جا رہا، ان کو کیوں مارا گیا، اگر یہ دبے لہجے میں بات کرتے تو دبے لہجے میں تو 100 سال سے بات کی جا رہی ہے،
سبحان اللہ،
دبے لہجے میں تو بہت لوگوں نے بات کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ وہ لب الحجہ جو جناب مسلم ابن عقیل کہیں آپ دیکھیے، اور وہ لب الحجہ جو کوفہ شہر میں ایک اور دانشور صاحب کا لہجہ ہے وہ دیکھیے آپ، امام حسین علیہ السلام نے ان کو نہیں بنایا جو کوفہ میں پہلے سے ہی عالم موجود تھے، ان کو بنایا جو اپنے جیسے تھے، مسلم ابن عقیل تھے، ان کو بنا کے بھیجا اپنے نمائندے، جو وہ لہجے کی وہ صراحت رکھتے تھے، ہے نا، لہجہ کہاں اور لوگوں کا لہجہ کہاں، لوگوں نے لوگوں کے سیاسی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے نرمی اختیار کی، بعض اوقات حق کے ناصر کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس وقت آپ ظاہر ہے کہ آپ زبانی جہاد پر مامور ہوتے ہیں، آپ اس وقت نہیں کر سکتے کچھ، لیکن حق کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے، اگر آپ کے نصرت کرنے والے کوئی بھی نہ رہ جائیں تو آپ استدلال پیش کر سکتے ہیں، جیسے مولا کائنات نے غاصبین خلافت کے سامنے استدلال پیش کیا، استدلال کو بھی ان کو ماننا پڑا، انکار نہ کر سکے، اب اس وقت بات یہ تھی کہ اب بات سب واضح ہو گئی تو اب کون کس کا ساتھ دے گا، اب حق والے کا ساتھ دینے والے کم تھے، گناہ میں جب قوم ڈوب جائے، ٹھیک ہے، حرام خوری میں جب قوم مبتلا ہو جائے، مصلحتوں کے غلام جب بن جائے، ضمیر جب مردہ ہو جائے، کیونکہ آپ مسلسل جب کمپرومائز کرتے چلے جائیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کی نظر میں خود حق اور باطل جو مکس ہو جاتا ہے، ملاوٹ ہو جاتی ہے، نظریوں کی پاسبانی جو ہے وہ اہل تشیع کا مشغلہ ہے، نظریے کی پاسبانی، ہم نظریے کی پاسبانی کے لیے ہر سال کھڑے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، یہ نظریہ، یہ لکھا ہے جو علم پہ یا عباس، یہ نظریہ ہے، یہ علم پہ جو لکھا ہے سکینہ، علم پہ لکھا ہے حسین، علم پہ لکھا ہے عباس، یہ ایک نظریہ ہے، واضح راستہ ہے، ان لوگوں نے مثلا بیعت ظالم کو ٹھکرا دیا، ان لوگوں نے لوگوں کو پکارا حق کی نصرت کے لیے، امام نے آخری وقت تک حل میں ناصرین کی آواز لگائی، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی آ جائے اس راستے میں، ٹھیک ہے، اب تو ظاہر ہے ہم کے آپ کے سارے احبا اور آپ کے بھائی اور سب شہید ہو گئے, آپ پھر بھی آواز دے رہے ہیں. تو آپ کے بیٹے ہیں جو علیل ہیں اور تو کوئی بچا نہیں خیمے میں, پھر بھی آپ کو حلب ناصر کی آواز دے رہے ہیں. کیونکہ مکتب کو اس پاک اور اس صاف اور خالص مکتب کو پہچاننا اور اس راستے پر قدم رکھنا جو ہے صرف ان لوگوں کا کام ہے جو بصیرت رکھتے ہیں, جو فرش عذاب پہ ہر سال اپنے عقائد کو ہے نا اور اپنے نظریات کی جو ہے اس کی صفائی کرتے ہیں اور اپنے دلوں کی صفائی کرتے ہیں. کیونکہ جو اشک جو آنسو سید الشہداء کے لیے بہایا جاتا ہے دراصل عبادت خدا میں بہایا گیا ہے. دنیا بھر میں مجلسیں ہوتی ہیں, راتوں بھر مجلسیں ہوتی ہیں, دنوں میں جلوس نکلے جاتے ہیں, راتوں میں گویا جیسے کہ رات کے اندھیروں میں لوگ عبادت کرتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, فرش عزا پہ چراغ بل کر کے لوگ عبادت کرتے ہیں, پروردگار کے حبیب بندوں اور ان کے آل و اولاد پر گزری ہوئی مصیبتوں کو جیسے جناب یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہایا, اس طرح مومنین آج کل انبیاء کی سیرت پر عمل کرتے ہیں وہ آنسو بہاتے ہیں, اپنے خوشی کے موقع پر ائمہ کی خوشیوں کو یاد کرتے ہیں, اپنے غم کے موقع پر اہل بیت کے غم کو مناتے ہیں. اور یعنی آرزو کیا ہے؟ آرزو یہ ہے کہ اپنا نظم العین شہادت بنایا جائے. اور جب ایک قوم اپنا نظم العین شہادت بنا لے, اپنا مقصد شہادت بنا لے, چاہے وہ جیسے بھی اس دنیا سے جائے وہ شہید ہے. اور یہی بات اس سے ہمارے دشمن خائف ہیں, ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ بھی اس کو اس میں ملاوٹ ہو جائے. ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے کاموں میں مصروف کر دیں کہ ہم مظلوم کے بجائے ظالم نظر آنے لگے, جبکہ اہل بیت نے فرمایا کہ مظلومیت ہمارا شعار ہے, ہم ظالم نہیں ہیں, ہم مظلوم کے طرفدار ہیں. اور کوئی قوم شہیدوں کو زندہ نہیں رکھتی جس طرح سے یہ شیعہ قوم رکھتی ہے.
سبحان اللہ,
صرف شیعہ قوم ہے جس نے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے شہیدوں کو زندہ رکھا
ہے. نعرہ حیدری,
ایک سلوات پڑھیں,
اللہم صلی محمد و آل محمد.
مجھے درخواست کی گئی انگلش میں چند لفظوں میں خلاصہ کر دیتا ہوں بات کو, انگریزی میں ایک سلوات پڑھیں,
اللہم صلی محمد و آل محمد.
Martyrdom, the word martyr means witness. Martyrdom is something that is well known around the world, someone who dies for a cause, to give life to a cause, right? In the Islamic context, martyrdom means one specific meaning means someone who dies on the war front, dying or fighting the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. It has special laws. From someone who dies at the battlefield, you do not give him ghusl and kafan. This person who's already gotten his ghusl in his blood, he is basically buried in his grave wearing the same clothes, you know, military clothes. In those clothes he's buried. But in a general sense, the word shahadat and shaheed is used for anyone who follows the path of Allah and follows the path of the Holy Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam, and it doesn't matter how he dies, he's become a shaheed. Anyone who follows the path of Holy Prophet and Ahlul Bayt alayhi salam, when he dies, he's a shaheed. Whether he dies on the hospital bed, at home, right? Or he's killed, even killed in an accident, God forbid, or if gets sick and dies, maybe some epidemic disease causes death. We have hadith on that subject too. Anything, any path, because death will come for every mu'min, for every believer, in a way that eventually every mu'min will be a shaheed. Now in this world, in this course of this short span of our life that we are living right now, right? Either we will be killed and we will depart this life as a shaheed, killed by some enemies of Allah subhanahu wa ta'ala, which are plenty nowadays, or we will die a natural death. And in that case also, when our imam raises his flag and he calls people towards al-haqqu ma'a aliyyin wa shi'atihi, the imam will come and say, Ala ya ahl al-alam, oh the people of the world, Haq and truth is with Ali and his Shias, right? The next day the call will be made by Iblis, who will say, oh people of the world, the haqq is with Usman and his Shias, his followers. Those who do not know about the first announcement by Jibreel regarding the Qiyam of Hazrat Hujjat alayhi salatu wasalam, those who had not heard this from Ahlul Bayt, that there will be an announcement, the first announcement regarding the haqq of Ali alayhi salam will be the right announcement by Allah, and the second announcement will be from Iblis. Those who do not know this will be deceived by the second announcement. Just like today. Imagine today the announcement was made, the haqq is with so and so and so and so. You will see how many people will follow that, right? But if the announcement is made, haqq is with Ali and with Shias, alhamdulillah, one glimpse of that is the procession of the day of Arba'een. 20 some million people come out in support of the cause of Ali and his Shias, in the cause of Imam Hussain alayhi salam and Shuhada Karbala. They have listened to the call of their Imam Hazrat bin Nasirin. They are the ones who have listened to the hadith of Ahlul Bayt, that the call that will be from Allah will be the call regarding the Imamat and Khilafat of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam.
Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajil faraj.
To ye bas main arz karunga baat ko khatam karunga jald. Ye jo aajkal ke daur mein ab is waqt giraftariyan ho rahi hain Pakistan mein, to bada sakht is waqt imtihan hai. Is waqt ہمارے بزرگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, وہ بھی ایسے علماء جو 40 سال سے مدرسے چلا رہے ہیں, طالب علموں کی آپ جانتے ہیں, مسند نجفی صاحب ہیں, دوسرے علماء ہیں, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, وارنٹ آف اریسٹ جاری کیے جا رہے ہیں علماء کے, جو کہ کوئی بہت زیادہ کسی سیاسی کام میں بھی نہیں ہے, اپنے طالب علموں کی تربیت میں مشغول ہیں, تعلیم و تربیت میں مشغول ہیں. اور آپ نے فیصل رضا عبدی صاحب کو سنا, وہ بھی ایک چیز ہے, اور اسی طرح اور ہر جگہ ہی نہیں ہو رہا ہے یہ. تو یہ دراصل جو غلامی کا نتیجہ ہے, یہ آل سعود کی اور مغرب کی غلامی کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے کھڑے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے اور وطن کو خطرے میں ڈالا جائے. وہ لوگ جو وطن میں امن و امان چاہ رہے ہیں, عدل چاہ رہے ہیں, جو ترقی چاہ رہے ہیں, انصاف چاہ رہے ہیں, ان کو مشکل میں ڈالا جائے, اور وہ لوگ جو جن کی ناجائز حمایت کی وجہ سے اس وقت کی حالیہ حکومت برسر حکومت ہے, اقتدار ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے حامیوں کو کی مدد کی کریں اور وطن کو خطرے میں ڈالیں. واقعی یعنی جو راستہ ہے گناہ کا, یہ جو کرپٹ, یہ جو مفاد پرست اور جو رشوت خور اور ناجائز کھانے والے جو پرانے, یہ اندھے ہو چکے ہیں. یہ بات صحیح تھی اور سید شہدا نے فرمائی تھی جب خطبہ فرما رہے تھے اور لوگ سن نہیں رہے تھے, وہ فرما رہے تھے میں کیا بیٹا نہیں ہوں فاطمہ کا, میں علی کا نواز لال نہیں ہوں, میں رسول کا نواز نہیں ہوں کیا, میں فرما رہے تھے اس وقت, وہ لوگ نہیں سن رہے تھے. آپ نے امامہ دکھایا, آپ نے اپنی زرہ دکھائی, اپنی تلوار دکھائی, فرمائے کہ جو ڈھال میرے پشت پر ہے, یہ ڈھال کیا حمزہ سید الشہدا کی نہیں ہے؟ ہاں 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 ہاں, تو پھر کیوں جب لڑ رہے ہو؟ کوئی نہیں حکم ہے یزید پر. کسی نے پوچھا سید الشہدا سے کہ یا ابن رسول اللہ, آپ نے ان کو بتایا تھا تو اتنا اثر کیوں نہیں ہو؟ فرمایا کہ ان کے پیٹ میں ملئت بطونہم من الحرام, ان کے پیٹ حرام غذا سے بھر چکے ہیں, حرام غذا سے بھر چکے ہیں. جیسے انسان گناہ میں بہت زیادہ اگر غرق ہو جائے, ٹھیک ہے, تو وہ راستہ بھول جاتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا میں کیا کر رہا ہوں اس وقت, مثلا میں اس فیصلے سے کس کس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب اس کو اپنے گھر والے بھی نظر نہیں آتے, اس کو اپنی قوم بھی نظر نہیں آتی, اس کو اپنا دین بھی نظر نہیں آتا, اس کو پھر نہ قرآن نظر آتا ہے نہ اہل بیت نظر آتے ہیں. ایک انسان حرام پر مصر ہو جائے, اصرار کرنا شروع کر دے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے اس لیے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کام کرنے کا, چاہے وہ شریعت میں واضح طور پہ چار چیز حرام کی گئی ہو. اور جناب امیر المومنین کی نصرت میں زبیر نے تلوار نکالی تھی, یہ وہ تھا جو جنگوں میں رسول اکرم کے ساتھ تھے, شجاعت اور شہامت کے مظاہرہ کیا انہوں نے. وہ وقت کیسے آئے, چند سال گزرے اور انہوں نے اپنی جائیداد بڑھانی شروع کی، مال سمیٹنا شروع کیا، مال غنیمت میں اپنا حصہ بڑھایا، اپنے لیے حق کے قائل ہو گئے کہ ہمیں اتنا اتنی جگہ اور ایسے جگہ ملنی چاہیے. انسان اگر اپنے آپ کو حق سمجھ لے کہ مثلا دوسروں کے مال میں میرا حق ہو گیا، مال عمومی میں، بیت المال میں میرا حق ہو گیا، یہ مجھے میرا حق ہو گیا کہ سب میرے لیے کھڑے ہوں، میرا حق ہو گیا کہ سب مجھے برتر اپنے سے بالاتر مقام دے، میرا حق ہو گیا کہ سب جو ہے مجھے ہمیشہ جو ہے صحیح کہیں چاہے میں غلط ہی کیوں نہ کہہ رہا ہوں. اگر کوئی عادی ہو جائے اس چیز کا تو اب اسے ہر بات جو اپنے خلاف ہوگی وہ باطل نظر آئے گی، اور ہر بات جو اس کی طرف تاری کرے گی جس پہ اس کا فائدہ ہوگا اس کو حق نظر آئے گی. اسی لیے جنگ جمل میں یہ صحابی رسول مولا علی کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے تھے. یہ تھا مسئلہ، اخلاقی مسئلہ تھا، ایک اخلاقی بیماری ہو گئی تھی. مولانا موجود ہے، میں ان کی اجازت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ لوگ اخلاقی بیماری کا شکار تھے، اور جس کی وجہ سے یہ مولا کائنات کے حق کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ مولا نے ان کو بلا کے اس کو تنبیہ کی اور سمجھایا، تمہیں یاد نہیں ہے رسول نے کیا فرمایا تھا تمہارے سلسلے میں آج کے روز کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب سید الشہداء نے ابن سعد کو بلایا، دو طرف فوجیں تھیں، درمیان میں بلایا، خیمہ لگایا گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے جو باتیں کہیں وہ یہی تھی، یاد دلایا اس کو کہ تم اس وقت کس جرم کے مرتکب ہونے جا رہے ہو، اور تمہارا راستہ کس طرف جا رہا ہے، اور باز آ جاؤ اس راستے سے. اس نے کہا کہ میری زمینیں اور میری جائیداد اور میرے اموال اور میرے بال بچے اور یہ وہ. امام نے اس کو فرمایا میں تمہیں زمینیں عطا کروں گا، اس نے کہا نہیں، میرے بال بچے ہیں، مجھے فلا حکومت رے کا لالچ ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے وعدہ دیا گیا. آپ نے فرمایا تم وہاں کا گندم نہیں کھا سکو گے، یعنی وہاں کبھی نہیں پہنچ سکو گے. تو اس نے امام کا تمسخر کیا کہ میں جو بھی کھا لوں گا، اگر گندم نہ بھی لا تو بھی صحیح. یعنی انسان جب اتنا زیادہ مبتلا ہو جائے اپنی خواہش کے کنویں میں اتنا گر پڑے، تو پھر اس کو نظر نہیں آتا چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. یہ غم حسین، یہ ہر سال جو دین کا احیاء ہوتا ہے، یہ ہماری بیداری کا سبب بنتا ہے. ساری دنیا میں انسان کے مومنین ساری دنیا میں جو ہیں اپنے آپ کو اپنا راستہ پھر سے دریافت کر لیتے ہیں. کوئی اگر اس طرف نکل گیا واپس آ جاتا ہے، کسی چیز سے کوئی ناواقف ہوتا ہے واقف ہو جاتا ہے، کوئی کسی فریب میں مبتلا ہو جائے اس کو بینائی عطا ہو جاتی ہے، روشنی دلوں میں پیدا ہوتی ہے. جو اشک امام حسین پر فرمایا کہ ہر قطرہ جو انسان کے لیے جنت والی ہو جائے گی، ظاہر ہے قطرہ جب بہے گا تو دم گناہ دھلیں گے، انسان میں بصیرت پیدا ہوگی، انسان میں عزم پیدا ہوگا حق کے راستے پر چلنے کا، انسان میں عزم پیدا ہوگا کہ انسان نیکی کو راستہ اختیار کرے. کربلا والوں کی نماز کو دیکھے گا، اس میں نماز پیدا کرنے کا، پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. جب کربلا کی بیویوں پر کے بے پردگی کا تذکرہ سنے گا، وہ جانے گا کہ انسان کتنا پست ہو جاتا ہے کہ مالی دنیا کے لیے رسول اور رسول زادیوں کی بھی بے احترامی کرتا ہے، اور انسان کی جو دنیا کی جو محبت دل میں وہ مان پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. انسان کہے گا دنیا آخر کتنی قیمت رکھتی ہے جس کی خاطر اس سکینہ کی بالیاں چھینی جائیں، آخر اس دنیا میں کیا رکھا ہے جس کی خاطر عباس کا سر قلم کیا جائے، آخر اس دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی خاطر جتنے محترم چیزیں ہیں، مقدس چیزیں ہیں، سب کی بے احترامی کی جائے. کیا انسان کو چند سال کی دنیا انسان کو کیا مل جائے گا جس کی وجہ سے رسول زادیوں کو اسیر بنا کر شہر بشہر پھیرایا جائے؟ کیا کچھ نقل ہوا ہے شام کے حالات میں، سفر کا مہینہ ہے، شام کی منزلیں ہیں، شہر دمشق میں داخلہ ہے، جب ام کلثوم اس موقع پر شمر سے فرماتی ہے کہ تم ہمیں اسیر بنا کر شہر میں ضرور لے جا رہا ہے، لیکن ہمیں ایسے راستے سے لے جائے جہاں نظارہ گر کم ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے راستے سے لے جائے کہ جہاں سر ہم سے دور ہو، سروں کو ہم سے دور کر دیا جائے، اور ہمیں چادریں دی جائے. اس شقی نے، اس عدو خدا نے ایسی اعلان کیا کہ ان کو اس مرکزی دروازے سے لے جائے جہاں سارے تماشائی موجود تھے. ایک عزادار کا دل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے سن کر کے اہل بیت کو گھنٹوں اس بازار سے پھرا کر اس مقام پر لا کے کھڑا کیا جا کریزوں غلاموں کو لا کر بیچا جاتا تھا. شامی جانتے تھے اس بات کو، مسجد جامع بنی امیہ کے سامنے جو چبوترا ہے، جو بڑی سی جگہ ہے، وہاں پہ اکثر جنگوں سے جو قیدی لائے جاتے تھے وہاں لا کر فروخت کیے جاتے تھے. اور یہ رسول سادیہ اور سروں کو شہدا کے وہاں پر کئی گھنٹوں کے لیے رکھا گیا، یہاں تک کہ دربار کا راستہ کھلا. اور دربار میں جب وارد ہوئے تو پہلا واقعہ مقتل لکھتا ہے وہ یہ کہ ایک شامی آگے بڑھ کر یزید سے کہا، یزید کیا یہ بیٹی یہ لڑکی مجھے قریض کے طور میں مل سکتی ہے؟ ارے فاطمہ بنت حسین آ کر چہرہ سے لپٹ گئی، وہ بھی ابا یتیم بنا دی گئی، اسیر بنا دی گئی، کیا قریض بھی بنائی جاؤ گی؟ بی بی نے فریاد کی، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا واقع نہیں ہوگا، کبھی ایسا رونما نہیں ہوگا. اس وقت یزید نے اصرار کیا، اگر چاہو تو ایسا کروں. بی بی زہرا نے فرمایا، اے یزید ایسا کوئی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے. ایک وقت حسین امتیازی کا سر تشت ملا کے رکھا گیا، بی بی زینب نے بھائی کا سر دیکھ کے فریاد بلند کی، وا محمد وا علی وا حسین، ہر دشمن و دوست کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے.